الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. یہ ایام چل رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، اور چند دن کے بعد ہی قربانی کا جو فریضہ ہے اس کا وقت شروع ہو جائے گا. اور یہ قربانی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت فرمایا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنۃ ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو جس شخص کے اوپر، جس شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہے یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے اور وہ مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے لیے تو سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یہاں سال کا گزرنا ضروری نہیں، اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں. تو یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی فضیلتیں کئی اعتبار سے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بعض اوقات کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جس کو اس کا کرنے والا عبادت سمجھ کے نہیں کرتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بعد میں عبادت بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ہاجرہ کا عمل کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، یہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا تھا اور نہ انہوں نے ایسا کرتے وقت یہ نیت کی تھی کہ میں عبادت کر رہی ہوں. وہ تو ایک اپنے بچے کی بے قراری کو دیکھ کر صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے چکر لگائے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عبادت قرار دیا. جب کرنے والے نے اس عمل کو کیا ہے اس وقت عبادت نہیں تھا، بعد میں عبادت قرار پایا کہ اب سعی کرنی پڑے گی. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے اس کو سعی کرنی پڑے گی. تو ایک تو نوعیت یہ ہوتی ہے کہ عمل کرنے والا اس وقت یہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نہ ہی اس وقت وہ عبادت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرما کر عبادت بنا دیتے ہیں. تو آواز بڑھا دیں شروع. تو لیکن قربانی کا عمل ایسا نہیں ہے, یہ عمل شروع سے ہی عبادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیجئے, تو یہ شروع سے ہی عبادت ہو گیا کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا تھا. اس لحاظ سے یہ قربانی کا عمل, اس کی ایک پہلی فضیلت تو یہ ہوئی کہ یہ اپنی ابتدا کے اعتبار سے عبادت قرار پایا ہے, بعد میں عبادت نہیں بنا, ابتدا کے اعتبار سے عبادت ہے. اور اگر کوئی اس عمل پر اعتراض کرتا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ ہوا, اتنے جانور قربان ہوئے, جانوروں کو تکلیف دی جاتی ہے, تو دیکھیے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بعض لوگوں نے یوں کہا ہے کہ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اللہ تعالی کے حکم پر, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت تھی, اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا یہ بھی عظمت تھی, یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کے اندر خباثت تھی, تکبر تھا, تکبر کی خباثت تھی. اور قاعدہ ہے الجنس یمیل الی الجنس, جنس جو ہے وہ جنس ہی کی طرف مائل ہوتی ہے, لہذا اگر وہ مائل ہو جاتا اس تکبر کے اور خباثت کے ہوتے ہوئے تو یہ ایک طرح کا عیب تھا, لہذا اس کا انکار کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت تھی, فرشتوں کا سجدہ کرنا یہ بھی عظمت تھی. لہذا قربانی پر اعتراض کرنے والے دو طبقے ہیں, نمبر ایک کفار کا طبقہ ہے جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں, نمبر دو بے دین طبقہ جو دین سے بیزار ہے. یہ دو طبقے ہیں جو قربانی کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں, لہذا ان کا اعتراض کرنا یہی قربانی کے عمل کی عظمت ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ اذا اتت کا مذمتی من ناقص فتل کا دلیل اللی بہنی کامل, کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص میری مذمت لے کر آئے, مذمت کرے جو کہ ناقص ہے, دین کے اعتبار سے کامل نہیں ہے, اللہ والا نہیں ہے, متقی نہیں ہے, اور وہ میرے اندر عیب نکال رہا ہو, وہ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ یہی دلیل ہے کہ میں کامل ہوں, یہی میرے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ غلط لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں, جو خود جن کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں, تو یہی دلیل ہے میرے کامل ہونے کی, صحیح ہونے کی. اور جو اللہ والے ہیں, متقی ہیں, وہ مخالفت نہیں کرتے کسی اللہ والے کی. لہذا قربانی کے عمل پر اعتراض کرنے والے یہی دو طبقے ہیں, ان کا اعتراض کرنا یہ خود قربانی کے عمل کی عظمت کی دلیل ہے کہ ناقص لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا شان و شوکت سے, ایک بھنگی کھڑا ہوا تھا اپنی جھاڑو لیے ہوئے روڈ کے کنارے, دو بھنگی تھے, دو تو ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا, جب بادشاہ کی سواری گزر گئی اس نے کہا یہ بادشاہ میری نظر سے گر گیا ہے, تو دوسرے بھنگی نے کہا ابے پاگل تیری نظر سے گر گیا تو اپنی حیثیت تو دیکھ, اگر تیری نظر سے گر گیا ہے تو اس پہ فرق کیا پڑا, کیا فرق پڑ گیا اس پر, تجھ بھنگی کی نظر سے گر کے اس پہ کیا فرق پڑ گیا, اس کی شان تو وہی ہے, وہ تو اب بھی جا رہا ہے اسی, تیری نظروں سے گرنے کے باوجود اب بھی اس کا لاؤ لشکر موجود ہے, سواری موجود ہے, اس پہ کیا فرق پڑ گیا. تو قربانی کے عمل پر اعتراض کرنے والے وہ خود ناقص ہیں, اور ان کا ناقص ہو کر یہ اعتراض کرنا یہ خود قربانی کے عظمت کی دلیل ہے. اور اگر ان کے اندر دیکھا جائے ان کی اپنی زندگی میں دیکھا جائے تو کتنی فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں، جس کو یہ کر رہے ہیں اس پر ان کا دھیان نہیں جاتا. اور اگر یہ بے رحمی ہے کہ جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں تو خالی یہی چیز بے رحمی شمار ہوتی ہے کہ جانور کے گلا کاٹا جائے؟ ہل میں جوت کر ان سے دن بھر محنت لینا، ان جانوروں کو جنگلوں سے اٹھا کر اپنے ماں باپ سے جدا کر کے چڑیا گھر میں یا گھروں میں قید کرنا، ان پر سواریاں کرنا، ایک طویل فاصلہ ان کی کمر پہ بیٹھ کے طے کرنا یا ان پر بوجھ لادنا، یہ بے رحمی نہیں ہے؟ اس پر دھیان نہیں جاتا؟ خالی یہی بے رحمی ہے کہ گلے پہ چھری پھیر دی جائے. اور بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نام سے وہ مست ہو جاتا ہے جانور. روایات میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ قربان فرمائے تو اونٹ خود ہی آتے جاتے تھے، خود ہی اپنی گردن آ کے جھکاتے تھے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم ذبح ہوں گے، ہمیں نہر کیا جائے گا. یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ ان جانوروں کی سعادت ہے کہ کس عظیم ذات کے لیے ان کی قربانی پیش کی جا رہی ہے اور کس عظیم سنت کی ادائیگی کے لیے ان کو قربان کیا جا رہا ہے. کتنے لوگوں کا روزگار اس سنت سے وابستہ ہے. اناڑی سے اناڑی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کئی کئی ہزار کما کے جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سال بھر گوشت میسر نہیں ہے غربت کی وجہ سے، انہی دنوں میں ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے. یہ کیا کم انعام ہے، یہ کیا کم نعمت ہے. پھر جانوروں کی کھالیں، نہ جانے ان سے کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں، کتنے لوگوں کے وہ کام آتی ہیں اور کتنے لوگوں کی غربت اس سے دور ہوتی ہے. کتنے مدارس کے طلبہ پر ان کا یہ گوشت خرچ ہوتا ہے اور قربانی کی کھالوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور وہ اپنے علاقوں میں جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں. کتنی دین کی کتابیں ان سے خریدی جاتی ہیں، کتنے دین کے کام ہوتے ہیں، ایک قربانی کی سنت سے کتنے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں اور فوائد کیا کیا ہیں. تو اعتراض کرنے والوں کا وہ جیسے میں عرض کیا ہی کرتا ہوں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے کام، جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان میں سب سے مشکل کام فتویٰ لکھنا ہے. یہ واقعی مشکل ترین کام ہے فتویٰ لکھنا. ایک ایک لفظ کو تول کر لکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے وہ فتویٰ جس کے ہاتھ میں جائے، ایک لفظ سے اگر اس نے یہ مطلب نکالا، نہ بابا اس لفظ سے تو یہ مطلب بھی نکلتا ہے. انتہائی ناپ تول کر ایک ایک لفظ فتوے میں لکھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا مطلب نکال نہ سکے. جس مطلب کے لیے فتویٰ لکھا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہ نکل جائے یا کسی دوسرے مسئلے کی طرف نشاندہی نہ ہو جائے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک مسئلے میں کسی دوسرے مسئلے کی طرف نشاندہی نہ ہو جائے. تو انتہائی مشکل اور ہزاروں جزیات سے جن کی زبان بھی اردو نہیں ہے، عربی میں ہے، ان سے نکال کر اس موجودہ حالت پر جو فتویٰ پوچھا گیا ہے اس پر فٹ کرنا، اس کو اس کا حوالہ دینا، انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے. کئی کئی صفحے اور کئی کئی کتابیں اس کے لیے کھنگالنی پڑتی ہیں. وہ فتویٰ پڑھنے والا تو پڑھتا ہے بڑے آرام سے بستر پہ لیٹ کے، اس کو کیا معلوم کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. تو فرمایا کہ مشکل ترین کام فتویٰ نویسی ہے دین کے کاموں میں. یہ قول میرا نہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور پھر فرمایا اس سے بھی آسان کام وہ ہے سبق پڑھانا. ایک استاد مطالعہ کر کے گیا، طلبہ کو جا کے سبق پڑھا دیا، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، بس ختم. اور فرمایا اس سے آسان کام تقریر کرنا ہے، بیان کر دیا کوئی ایک واقعہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان دنوں میں بیان ہوتا ہے، لیجئے ایک پورا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگ گیا، ہو گیا ایک واقعہ بیان ہو گیا، کیا مشکل ہے. لوگوں نے بھی واہ واہ کر دی. تو فرمایا سب سے مشکل کام فتوی نویسی، اس کے بعد درس و تدریس، اور اس کے بعد تقریر یا بیان، اور فرمایا اس سے بھی آسان کام ہے جس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہے اعتراض. کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اعتراض کر دیا. اور فرمایا اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، دو چیزیں یاد رکھیے گا، جہاں بھی اعتراض ہوگا کسی صحیح آدمی پر وہ دو چیزوں کی کمی سے ہوتا ہے، نمبر ایک علم کی کمی سے، نمبر دو محبت کی کمی سے. علم کی کمی اور محبت کی کمی، علم ہے ہی نہیں وہ اعتراض کر بیٹھے، فوراً اعتراض کر دیا. آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں تو آپ کو حق کیا ہے؟ یہ کام تو صاحب فن کا ہوتا ہے، جو ماہر ہو وہ کر سکتا ہے اعتراض. کسی کو قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے اعتراض کا حقدار ہے؟ مگر دین ایسی چیز ہے کہ جو چاہے زبان کھولے. اگر کوئی قانونی مشورے دے رہا ہو اور خود وکیل نہ ہو، اس کو کہا جائے گا بھائی یہ قانونی باریکیاں ہیں آپ نہیں سمجھتے، یہ وکیل کا کام ہے. کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہو نہیں اس کو اس زاویے سے بناؤ، اس دیوار کو اس زاویے سے بناؤ، چھت کو اس زاویے سے بناؤ، کالم اس طرح آنا چاہیے، اس کو کہا جائے گا آپ سول انجینئر ہیں، یہ کام تو سول انجینئر کا ہے. لیکن دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ جو چاہے اعتراض کرے. لہذا قربانی کے عمل پر اعتراض بھی اسی طرح ہے. یہ ناقص لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا تو گناہگار مسلمانوں کا طبقہ ہے جو دین سے بیزار ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہے ہی نہیں، اہل کفر ہیں، ان کا کام ہی اعتراض ہے. تو ایک فضیلت اس عمل کی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہے کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ شروع سے عبادت ہے، اور صحیح کا عمل صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ شروع سے عبادت نہیں تھا. بے قراری کے عالم میں حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے ساتھ، بعد میں اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، لیکن قربانی کا عمل شروع سے عبادت ہے. یہ اس کی فضیلت میں جان پڑ گئی. نمبر دو، زمان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے فضیلت کا ہونا. دیکھیے یہ جی قربانی کا عمل جن دنوں میں ہوتا ہے، ان دنوں کے بارے میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ. دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے کہ جن دنوں میں اللہ کو نیک اعمال اتنے محبوب ہوں جتنے ان دنوں میں، ان دس دنوں میں محبوب ہیں. ذوالحجہ کے دس دنوں میں جتنے اللہ کو اپنی عبادت اور نیک اعمال کرنے سے محبت ہے اور پسند ہے، اتنے اور دنوں میں نہیں ہے. اس پر صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں؟ فرمایا جی ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جو سوال وہی جواب، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا اللہ کو پسند نہیں جتنا ان دنوں میں عبادت پسند ہے، ان دس دنوں میں. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کو لے کر جہاد میں نکلا ہو اور کوئی ایک چیز بھی واپس لے کر نہ لوٹا ہو، جان بھی اس کی قربان ہو گئی، مال بھی سارا خرچ ہو گیا جہاد میں، تو وہ بڑھ سکتا ہے بس، ورنہ ان دس دنوں میں عبادت کرنے والے تھے جہاد مجاہدین بھی نہیں بڑھ سکتے. تو یہ زمانے کے اعتبار سے فضیلت ہے کہ اتنے زبردست زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رکھا ہے کہ جس زمانے میں اللہ کو اپنی فرما برداری سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دس دن رمضان المبارک کے بعد سب سے قیمتی دن ہے، سب سے فضیلت والے دن ہیں رمضان المبارک کے بعد. تو نمبر ایک، نوعیت کے اعتبار سے فضیلت ہے کہ یہ شروع سے عبادت ہے یہ عمل. نمبر دو، زمانے کے اعتبار سے بھی اس میں فضیلت شامل ہے اس قربانی کے عمل میں کہ زبردست زمانے میں جس زمانے میں اللہ کو اپنے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو رکھا. اور نمبر تین جگہ کے اعتبار سے فضیلت کا ہونا قربانی کے عمل میں. جگہ کے اعتبار سے فضیلت یہ کس طرح ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے, تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, جب حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے قریب کے پتھر اور درخت یہ تلبیہ سن کر تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں. قریب کے پتھر اور درخت جب پڑھتے ہیں تو ان کے قریب کے پتھر اور درخت ان پتھروں کو اور درختوں کو سن کر ان کے قریب کے پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اور اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حتی تنتہی الارض من ہا ہنا و ہا ہنا, یہاں تک کہ یہ دائرہ پوری روئے زمین تک پھیل جاتا ہے. یعنی گویا حج کے دنوں میں, حج اور قربانی کے دنوں میں ساری دنیا کے درخت اور پتھر تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گویا ہمارا یہ شہر کراچی یا دہلی یا مراد آباد یا حیدرآباد دکن وغیرہ وغیرہ اپنی اپنی جگہوں پر ہوتے ہوئے یہ حرم کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں, ان کا الحاق ایک طرح سے حرم کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اگر کوئی مسجد بھر جائے, مسجد کے اندر جگہ نہ رہے نمازیوں کی اور مجبور ہو کر بعد میں آنے والے نمازی وہ میدان میں صفے بنائیں اور وہیں پر وہ نماز پڑھے, تو ان نمازیوں کو جنہوں نے میدان میں نماز پڑھی اگرچہ مسجد میں نہیں ہے مگر چونکہ مسجد کی صفوں کے ساتھ ان کا الحاق ہے تو ان کو ثواب مسجد کا ہی ملے گا. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے مسجد سے خارج میں نماز پڑھ لی تو اس کو نماز تو ہو جائے گی اس کی مگر مسجد کے ثواب سے محروم ہی رہے گی کیونکہ مسجد میں ابھی جگہ باقی تھی. مسجد میں جگہ پور ہو جائے پھر مسجد سے باہر مجبوراً جگہ بنانی پڑے نماز کے لیے, وہاں جس نے نماز پڑھ لی اس کو مسجد کا ہی ثواب ملے گا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ قربانی حج وہاں ہو رہا ہے ایک خاص جگہ پر خاص اعمال ہو رہے ہیں, تلبیہ پڑھتے پڑھتے درخت پتھر پوری روئے زمین تک اس کا دائرہ وسیع ہوا, اس طرح ہم سب کا الحاق حرم کے ساتھ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے. لہذا یہاں رہتے ہوئے جو قربانی کرے گا جس زمین پر وہ قربانی کر رہا ہے حکمن اس کا الحاق چند دنوں کے لیے حرم کے ساتھ ہے. لہذا مکان کے اعتبار سے بھی جگہ کے اعتبار سے بھی اس عمل میں فضیلت پائی گئی قربانی کے عمل میں. یہ تیسری فضیلت ہے جو اس عمل میں موجود ہے. اور چوتھی فضیلت باعتبار بانی کے ہے, جس نے اس عمل کی بنا رکھی بنیاد رکھی وہ کتنی فضیلت والا تھا. لہذا اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کے طریقے کے اتباع کرنے میں ہمیں بہت بڑا ثواب حاصل ہوگا. لہذا اس عمل کے بانی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ صحابہ نے عرض کیا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یہ قربانی کیا چیز ہے, ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول. تو آپ نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں پر باپ قرار دینا اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ لائق بیٹا اپنے لائق باپ کی اتباع کرتا ہے, لائق بیٹا اپنے لائق باپ کے ہی نقش قدم پہ چلتا ہے. لہذا چونکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہو، لہذا ان کے پیچھے چلنے میں ہی تمہارے لیے بہتری اور عافیت ہے. لہذا فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم. یہ بھی تو فرما سکتے تھے سنت ابراہیم، ابیکم کا لفظ لائیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کہ اگر تم بھی لائق بننا چاہتے ہو تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلو. اب اگر کوئی اعتراض کرے، کوئی یہ کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو یہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں اور ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری تھی، اور ہم پھیرتے ہیں بکریوں کے گایوں کے گلوں پر چھری پھیرتے ہیں، تو یہ تو فرق ہو گیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر چکے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں. وہ تو اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے مینڈا لا کر رکھ دیا گیا جس کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوئی. انہوں نے جو چھری پھیری ہے وہ تو اپنے بیٹے کے گلے پر ہی سمجھتے ہوئے پھیری، اور چھری پھیری گئی اس مینڈے کے گلے پر، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب جو ملا وہ مینڈے کا نہیں ملا، ثواب وہی ملا جو ایک بیٹے کو قربان کرنے پر باپ کو مل سکتا ہے. بیٹے کو قربان کرنے پر اور ایک مینڈا قربان کر دیا، مینڈا قربان کرنا بہت آسان ہے آدمی کے لیے بنسبت اس کے کہ اس سے کہا جائے اپنے بچے کو یہی کام اپنے بچے کے گلے پر کرو، کتنا فرق ہے، کتنا فرق آ گیا. لہذا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قصدن قصد تو یہی کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، وہ پھروائی گئی مینڈے کے گلے پر، لہذا ثواب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی ثواب ملا جو بیٹے کی قربانی پیش کرنے پر ملنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، اس سنت کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم تو چھری پھیرو گے بکرے کے گلے پر، گائے کے گلے پر، بیل کے گلے پر، لیکن چونکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہو تو تمہیں وہی ثواب حاصل ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا. یعنی اپنا بیٹے کو قربان کرتے تو کتنا ثواب ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اگر اپنے بیٹے کو قربان کرتے تو کتنا ثواب ملتا، اتنا ہی ثواب اس بکرے کی قربانی پر مل جائے گا، چند ہزار روپے میں یہ بہت بڑا ثواب مل رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہ بھی ہو اس کو بھی شوق پیدا ہو جائے کہ میں قربانی کروں، کہ اتنا بڑا ثواب کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ حاصل ہوگا اس سنت کو زندہ کرنے پر، اس سنت پر عمل کرنے میں. تو یہ چوتھی فضیلت ہے جو اعتبار بانی کے ہے، جس نے اس سنت کی بنیاد رکھی اس کے اعتبار سے فضیلت ہے. اور پانچویں فضیلت دنیا اور آخرت میں فائدے کی ہے، وہ بھی عجیب چیز ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی زکوٰۃ فرض بھی ہے جس کے پاس نصاب ہو. زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب یہ مال جو آپ زکوٰۃ میں نکال رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت سے نکل جائے، دوسرے کی ملکیت میں، اس محتاج کی ملکیت میں پہنچ جائے، اب آپ کا اس پہ حق نہ رہے کوئی. یا صدقے کی عبادت ہے، یہ اس وقت ادا ہوگی جب آپ کی ملکیت سے نکل کر وہ صدقہ وہ محتاج کے پاس پہنچ جائے، ضرورت مند کے پاس پہنچ جائے، بہرحال وہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہا. لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے، قربانی آدمی پیش کرے، قربانی کرے عید الاضحیٰ کے دن، اور ایک بوٹی بھی کسی کو نہ کھلائے، سارا خود کھائے، تو اس کے سر کوئی گناہ نہیں، ایسا کرنا اس کے لیے عین جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں، محتاجوں کو دیا جائے، رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دیا جائے اور تیسرا حصہ اپنے استعمال میں رکھا جائے برکت کے لیے، بہتر یہی ہے. لیکن جائز کی جہاں تک بات ہے، اگر کوئی پوچھے جائز ہے تو ہم یہی کہیں گے جائز ہے. ایک گوٹی کسی کو نہ دو تب بھی جائز ہے، آپ سب خود کھا لیجئے، کوئی حرج نہیں اس میں. لہذا قربانی کا معاملہ جہاں آیا اللہ نے سہولت پیدا فرما دی کہ بھائی تم اس سے نہ ڈرو، صدقہ دیتے ہوئے تو تم ڈرو گے کہ یہ مال بس گیا میرے پاس سے، زکات دیتے ہوئے دل میں خوف ہوتا ہے کہ زکات گئی اب یہ گیا مال میرے ہاتھ سے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے. آپ ایک بوٹی کسی کو نہ کھلائیں، سب اپنے پاس رکھیں، یہ آپ ہی کے پاس رہے گا. آپ کے سر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی کسی کو آپ کو ملامت کرنا بھی جائز نہیں، ملامت کرنا بھی جائز نہیں کہ تم نے تو سارا خود کھا لیا، یہ ملامت کرنا بھی جائز نہیں. جب اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں تو ہم کیوں اس کو مجرم ٹھہرائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقے میں اور زکات میں تو نفس ابھار سکتا ہے کہ بھائی دیکھو زکات ادا نہ کرو، یہ مال تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، صدقہ مت دو اس لیے کہ یہ مال گیا تمہارے ہاتھ سے. یہاں پر یہ نفس ابھار بھی نہیں سکتا، غلط راستے پہ لا بھی نہیں سکتا کہ یہ تمہارے مال سے ہاتھ گیا، یہ ہاتھ سے مال گیا، نہ وہ مال میرے ہی پاس رہا، میں چاہوں تو سارا استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ اس نفس کی رکاوٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع فرما دیا یہاں قربانی کے عمل میں. ساری آسانیاں ہی آسانیاں اللہ نے پیدا فرما دی کہ تاکہ میرے بندے قربانی کر سکیں، کوئی نفس کی بھی رکاوٹ نہ رہے. تو یہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے دنیا کا کہ مال بھی خرچ ہوا، عبادت بھی ہوئی، اور عبادت کرنے کے بعد وہ مال بھی ہمارے ہی پاس رہا، فائدہ بھی ہم ہی اٹھا رہے ہیں. یہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہوا، اور آخرت کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے، وہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فإنها على الصراط مطاياكم، یہ پل صراط پر یہ سواریاں تمہارے کام آئیں گی، یہ سواریاں بنیں گی، یہ جانور جو تم قربانی میں پیش کرتے ہو یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے. جبکہ بہت نازک وقت ہوگا، اس کو پار کرنا آسان کام نہیں ہوگا، اس وقت یہ سواریاں کام آ جائیں گی، بطور سواری کے یہ جانور کام آئیں گے، یہ آخرت کا فائدہ ہے. تو یہ پانچ فضیلتیں ہیں اس عمل میں، نوعیت کے اعتبار سے شروع سے عبادت ہے، زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، بانی کے اعتبار سے، اور دنیا اور آخرت میں فائدے کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خالد کے والد صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یہ صاحب جن کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. جن جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ جو قربانی پیش کرنے والے ہیں جو لوگ، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ خوب خوب اجر جو قربانی پر مل سکتا ہے اے اللہ وہ سب نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. گھروں میں یا اسپتالوں میں جتنے مریض ہیں سب کو نیک اعمال کے لیے شفا نصیب فرما دیجئے. ہمارے مؤذن صاحب کے برادر نسبتی کل شدید زخمی ہو گئے حملے میں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان شدید زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. اور اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.